الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. پہلی چیز ہے اس آیت کا شان نزول. بغوی نے معالم التنزیل میں نقل کیا ہے کہ آیت حضرت ثابت ابن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ صحابی تھے جو تھوڑا اونچا سنتے تھے، یعنی قوت سامعہ کمزور تھی، اس لیے مجلس میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کی ان کی چاہت ہوتی تھی. تاکہ حضور کی بات کو یہ سن سکے. ایک دن فجر کی نماز میں ان کی ایک رکعت فوت ہو گئی، اسی لیے جب یہ مجلس میں پہنچے تو صحابہ اپنی اپنی جگہ لے چکے تھے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری کر کے آگے گئے تو لوگوں کو کہتے ہوئے چلے، تفش کہو تفش کہو، مجلس میں جگہ دو مجلس میں جگہ دو. لوگوں نے ان کو جگہ دے دی اور وہ کتے پھاندتے ہوئے قریب پہنچ گئے. بالکل قریب پہنچ تو گئے لیکن ایک شخص اپنی جگہ سے نہ ہٹے، گویا کہ حضرت ثابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں وہ شخص حائل ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹھونکا لگا کر نام پوچھا، کیا نام تمہارا؟ کہا کہ انہوں نے بتایا میرا فلاں نام، اور ساتھ میں اس شخص نے یوں کہا کہ مجھے جہاں جگہ ملی گئی میں وہاں بیٹھا ہوں، مجھے جہاں جگہ مل گئی میں بیٹھ گیا، مجھے حضور کے سامنے جگہ ملی میں یہاں بیٹھ گیا. اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو شخص بیٹھے ہوئے تھے بالکل آگے، زمانے جاہلیت کے اندر کسی عورت کی نسبت آر دلائی جاتی تھی تو اس پر حضرت ثابت نے وہی پرانی بات یاد کی اور کہا کہ تو فلانی کا بیٹا ہے نا. کوئی عورت ہوگی بیچاری کے بارے میں کوئی آر کی بات کہی جاتی ہوگی تو اسی عورت کا نام لے کر کے کہا تو فلانے کا بیٹا ہے نا. تو اس شخص نے شرم کے مارے سر جھکا لیا. اس پر باری سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. دوسری روایت، یہ آیت کریمہ قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کے بارے کے اندر نازل ہوئی. یہ لوگ صحابہ میں سے جو فقراء تھے، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بارے میں یہ لوگ ہنسا کرتے تھے. ایسے بھی جو بیچارہ بھولا بھالا ہو تو لوگ اس کے اوپر مذاق استیزا کرتے ہیں، اس کی پھرکی اتارتے ہیں اور اس کو مذاق کا نشان بناتے ہیں، یہ سب چلتا رہتا ہے. تو یہ تو غربائی صحابہ تھی، ان کے بارے میں قبیلے بنو تمیم کے لوگ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے, اس پر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. نمبر تین, تیسری روایت, دیکھو ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن, ان کے اندر بھی بشری تقاضے تو تھے کیونکہ یہ سب جن سے بشر میں سے تھی. اگرچہ تقویٰ, طہارت, عبادت, اخلاص کے اعلیٰ مقام پر تھی لیکن کچھ نہ کچھ بشری تقاضے تو رہتے ہیں, اور انہی بشری تقاضوں میں شوکنوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ کبھی ہو جاتا ہے, کھینچا تانی چپکلش چلتی رہتی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, حیی بن اخطب کی بیٹی, ایک دن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہہ دیا کہ تو یہودی کی لڑکی ہے, اے یہودی کی بیٹی, اس کی بات کہہ دیے تو کنوں کی آپس کی بات چیت. تو اس پر حضرت صفیہ رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہا مجھے حفصہ نے ایسا کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے ان کو تسلی دی کہ یہ تجھے یہودی کی بیٹی کہہ رہے ہیں حفصہ, تو حقیقت بات یہ ہے کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے, اور تیرے چچا نبی, اور تو نبی کے نکاح میں ہے, کیونکہ وہ خاندان بنی اسرائیل میں سے, اور خاندان بنی اسرائیل میں اوپر چل کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نسبت کی, تو تو نبی کی بیٹی ہے اور نبی کی بھتیجی ہے اور ایک نبی کے نکاح میں ہے, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری طرف حضور نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ ایسے القاب آئندہ مت پکارنا, ایسی باتیں آئندہ کرنا مت. اسی طریقے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے سنگنی کہا, ان کا قد چھوٹا رہا ہوگا. اس طرح کی یہ سب باتیں کچھ نہ کچھ ہوئی, ان سب پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑاوے. دیکھو آیت کریمہ کے اندر لفظ قوم استعمال ہوا ہے, اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ اس سے خاص طور پر مرد مراد ہے, اس لیے کہ مرد قوامون علی النساء ہوا کرتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء, تو قوام بمعنی حاکم, نگران, تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے قوم کا, کیونکہ مرد زیادہ تر حاکم اور نگران ہوا کرتے ہیں. اور عورتوں کو الگ سے تاکید کی گئی, ولا نساؤں من نسائن, اس سے بھی یہ تائید ہو جاتی کہ یہاں آیت کریمہ میں قوم سے خاص طور پر مرد کو مراد لیا گیا ہے. پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ مرد مردوں کی مذاق نہ اڑائے, عورتیں عورتیں کی مذاق نہ اڑائے, کیونکہ عام طور پر مردوں کا مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اور مرد مرد کی مذاق اڑاتے ہیں, اور عورتیں عورتوں سے اختلاط رکھتی ہیں, اسی لیے عورتیں عورتوں کی مذاق اڑایا کرتی ہیں. اس سے نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالے کہ مرد عورت سے, عورت مرد سے مذاق کر سکتی ہے, اسی لیے کہ آیت میں بھی فرمایا کہ کوئی مرد مرد سے نہیں, کوئی عورت عورت سے نہیں, تو کوئی کم وقت یہ نتیجہ نکالے کہ مرد عورت کی, عورت مرد کی مذاق اڑا سکتی ہے, ایسا کوئی نتیجہ اس سے آیت سے نہ نکالے. عام وطن قرآن مجید میں ہوتا یہ ہے کہ مرد کو خطاب کر کے عورتوں کو ضمناً شامل کیا جاتا ہے، لیکن بعض بعض مواقع پر عورتوں کو اسپیشل خطاب کیا گیا، جیسے کل المؤمنین یغضوا، تو فوراً کل المؤمنات یغضضن. معلوم ہوا کہ یہ غض بصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا، اتنا اہم معاملہ تھا کہ اس میں مرد کو الگ عورت کو الگ، کیونکہ دونوں کی نگاہ اونچی ہوگی تو فتنہ اور زیادہ ہوگا. یہی حکم یہاں پر بھی ہے کہ مذاق نہ اڑانا، استہزاء نہ کرنا، یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ مردوں کو مستقلاً حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی مستقلاً حکم دیا گیا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر استہزاء اور مذاق اڑانے کا کام جماعت بندی سے ہوتا ہے کہ چند مرد جمع ہیں اور ایک مرد کی پھرکی اتار رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. چند عورتیں جمع ہیں اور ایک عورت کی مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کر کے. اسی لیے اس کے اندر خاص طور پر دونوں کو الگ الگ طور پر آیت میں تاکید کی گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل اسلام کے اندر اختلاط سیرے سے ممنوع ہے، کہ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط، آپس میں میل جول شرعاً ممنوع ہے. اور یہ ہنسنا، عامتاً مذاق اڑانا بے تکلف مجالسوں میں ہوا کرتا ہے، جہاں بے تکلفانہ مجالس ہو وہاں ایسی حرکت ہوا کرتی ہے. اور اسلام میں ایسی بے تکلفانہ مجلس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ بھئی مرد عورت آپس میں مل کر کے، یا مرد مرد یا عورت عورت آپس میں اس طرح کی کسی کی مذاق اڑانے کی مجالس کو قائم کرے، کہ مرد اور عورت غیر محرم ایک مجلس میں جمع ہو کر کے آپس میں ایک مذاق کا ماحول بناوے. یہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے یہاں آیت کریمہ کے اندر یہ انداز استعمال کیا گیا. اب اس میں ہم جنس کا مذاق اڑانا بھی ممنوع، یعنی مرد مرد کی جنس کے اور عورت عورت کی جنس کے، اور خلاف جنس کا مذاق بھی نہیں اڑا سکتے. اور اس کی سب سے بڑی بنیادی بات بتلائی گئی، عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی آدمی کسی کی مذاق اڑاتا ہے نا تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے عقل مند ہوں، میں اس سے ہوشیار ہوں. یہ باولہ کہیں کا، کچھ جانتا نہیں، کچھ سمجھتا نہیں، چلو اپنے اس کی مذاق اڑائے. تو عام متن اس مذاق اڑانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کو کم عقل سمجھنا، دوسرے کو بیوقوف سمجھنا، دوسرے کے اندر کوئی کمی سمجھنا، اور خود کو بہت عقل مند ہوشیار سمجھے تو ہی وہ دوسرے کی مذاق اڑانے جائے گا. اس لیے فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ امید ہے کہ تم جس کی مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ بہتر ہو، لیکن وہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہ بولے اور تمہاری مذاق کو برداشت کرتا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی مذاق اور ہنسی اڑاؤ. پھر فوراً فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی آپا کسی آپا کی مذاق نہ اڑاوے. عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہی ہے اس کے مقابلے میں جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ عورت زیادہ بہتر ہو، علم میں، تقویٰ میں، صلاح میں، اللہ کے یہاں قرب کے اندر، عبادت میں، اطاعت میں زیادہ اونچے مقام رکھتی ہو. اسی لیے کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑاوے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، تو جھگڑوں کی شروعات کی بنیاد بھی یہ مذاق اڑانا ہوا کرتی ہے. تو بہت سی مرتبہ اس نے اس کی مذاق اڑائی، اس نے اس کی مذاق اڑائی، اب جھگڑے دونوں کے درمیان کے اندر چالو ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ دشمناوٹ جن چیزوں سے بڑھتی ہے اس میں بھی مذاق کو بہت بڑا دخل ہے کہ بھئی اس نے میری مذاق ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اڑائی تھی, میں بدلہ لیتے رہوں گا, موقع تو آنے دو ٹھیک کروں گا. دشمناوت اور عداوت بھی اس استہزاء اور مذاق کی بنیاد کے اوپر بڑھتی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سخریہ لا یسخر, یہ سخر سے مشتق ہے, کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرات مفسرین نے تعریف یہ کی کہ کسی کی تحقیر کے لیے, اس کو حقیر بتانے کے لیے, اس کے عیب کو اس طریقے سے بیان کرنا یا اس کی نقل اتارنا یا اشارے سے کرنا جس سے دوسرے آدمی ہنسنے لگے, یہ سخریہ کہلاتا ہے. کسی کے عیب کو اس طریقے سے بیان کرنا, وہ نہیں گانڈو کہیں کا, اس طریقے سے کسی کے عیب کو کوئی آدمی بیان کرے. دوسرا یہ کہ کسی کی نقل اتارے, تو کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ ایک پائنچا اونچا ایک پائنچا نیچا رہتا ہے, تو وہ جان بوجھ کر کے دیکھو وہ ایسا ہے یوں, یا یہ کہ اشارے سے, تو اس طریقے سے کرنا کہ جس سے دوسروں کو ہنسی آئے اس کے بارے میں, یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے اور اس کی شریعت کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کوئی کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے. دوسری اہم نصیحت فرمائی, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. اس کے دو مطلب, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عیب لگائے گا تو کیا ہوگا؟ المؤمنون كجسد واحد, ایمان والے تو ایک جسم کی طرح ہے, تو تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر عیب لگاؤ گے تو گویا تم نے اپنی ذات پہ عیب لگایا. تم سب مومنین آپس میں ایک بدن کی طرح ہو, اسی لیے کوئی کسی مومن بھائی کے اوپر عیب نہ لگاوے, کیونکہ دوسرے پر عیب لگانا اپنی ذات پر عیب لگانے کے برابر ہوا آپس میں سب بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ابھی تم نے کسی مسلمان پر عیب لگایا تو دوسرا تم پر عیب لگائے گا. تم نے کہا کہ چھوٹے, تو آپ نے وہی ادھر سے جیسی ادھر سے ویسی. تو اگر تم نے کسی پر عیب لگایا تو وہ عیب لگانا تمہارے اوپر عیب لگانے کا ذریعہ بنے گا کہ وہ تم کو عیب لگائے گا. اسی لیے اس طرح کسی کے اوپر عیب لگانے کا کام نہ کیا جاوے. لمز کس کو کہتے ہیں؟ ولا تلمزو, یہ لمزن سے مشتق ہے. لمز کے معنی آتے ہیں آنکھ, زبان, اشارہ. یہ تین چیزوں کے ذریعے سے کسی کے اوپر عیب لگانا, آنکھ سے, زبان سے, اشارے سے, اور اس کے مقابلے میں ہمز کا لفظ آتا ہے, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ایک ہی آیت میں دونوں لفظ ہیں. تو ہمز جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ہوتا ہے کسی پر عیب, جبکہ لمز کے اندر زبان, آنکھ اور اشارہ تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہے. لمز کے اندر ایک چیز ہے تان و تشنیع, کسی کو تان مارنا, اور حدیث میں تان مارنے کی بہت سخت وعید آئی ہے. کوئی آدمی کسی گناہ پر توبہ کر لے اور پھر بھی تم اس کو تانا مارو تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ تانا مارنے والے کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. یہ حدیث میں بڑی سخت دھمکی آئی ہے, اسی لیے یہ تانا بینی کرنا, تانا زنی کرنا, چوٹے مارنا. چوٹے مارنے کا کیا مطلب؟ کہ کسی کو کہتے ہم نے سکسر مارا کسی کو, یعنی کسی کو موقع دیکھ کر کے کڑوی کسیلی میٹھے انداز میں سنا دینا, اس کو بھی چوٹ مارنا کہتے ہیں. یہ بھی لمس کی تعریف کے اندر شامل ہے. الزام لگانا, یہ بھی لمس میں شامل. بیجا اعتراض کرنا, یہ بھی لمز میں شامل. لوگوں کے عیب ڈھونڈنا, یہ بھی لمز کے اندر شامل. یہ سب اعمال معاشرے کے اندر فساد کا بڑا ذریعہ ہے. ان کی وجہ سے اسلامی سماج کے اندر بڑا فساد, بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اس طریقے سے دوسروں کا عیب نکالنے سے انسان اچھے اچھے کاموں سے محروم رہتا ہے, ہر وقت لوگوں کے عیب میں تانہ زنی میں پڑا رہتا ہے, تو خود کوئی اچھے کام نہیں کر پاتا ایسے دندے کرنے والا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور تم برے اور تم القاب سے آپس میں ایک دوسروں کو مت پکارا کرو. دیکھیے بس, سب سے اچھا لقب ہمارا کیا, ایمان, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اتنا پیارا لقب ہے مسلمان مومن ہونے کا. وہ لقب کو چھوڑ کر کے دوسرے غلط غلط لقب دے رہے, یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح القاب, مفسرین فرماتے ہیں ایک آدمی ایمان لے آیا, گناہوں سے توبہ کر لی, پھر بھی اس کو پرانی بات یاد دلا کر کے اس کو لقب دینا, جیسے ایک کافر مسلمان بن چکا, پھر بھی اب تم اس کو پرانی بات یاد دلاؤ گے یہ کافر کے اولاد. یہ ہے ولا تنابذوا بالالقاب. کوئی یہودی مسلمان ہو گیا پھر بھی آپ اس کو او یہودی کی اولاد, یہ بھی ولا تنابذوا بالالقاب کے عموم میں شامل ہے. کہ اس طرح پرانی باتوں کے اوپر القاب تم گڑنے والے مت بنو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو, پھر وہ اس سے توبہ کر لے گئے, اس کے بعد پھر اس کے برے عمل کے نام سے تم پکارو اس کو, جیسے کہ کہو کہ چور, زانی, شرابی, حالانکہ اس نے وہ عمل سے توبہ کر لی, کسی زمانے میں وہ کرتا تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی, پھر بھی اب تم اس کو وہ لقب دے کر کے پکارو, تو اس پرانے عمل کے اوپر آر دلانا اور تحقیر کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ولا تنابذوا بالالقاب, یہ ہم لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی, ان کا نام ہے حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی, ایسے ابھی آپ کو دو تین واقعات سنائے حضرت ام سلمہ کے, حضرت صفیہ کے, تو حضرت ابو جبیرہ کہتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہر ایک کے دو تین نام مشہور تھے, ہر ایک آدمی کے عام طور کے اوپر, اور اس میں سے اکثر یہ ہوتا تھا کہ بعض نام آر دلانے کے لیے ہی ہوا کرتے تھے, اصلی نام تو ایک اور دوسرا تیسرا نام کیوں, آر دلانے کے واسطے. تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا, حضور نے پوچھا بھائی ان کا نام تو بتا دیا کسی نے, ان کا یہ نام. اب کون سا نام حضور کو بتایا گیا, جو نام آر دلانے کے لیے استعمال ہوتا, اصلی نام نہیں بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے کہ یہ نام جو اس کا بتایا گیا یہ نام حقیقی نہیں ہے, یہ نام تو آر دلانے والا نام ہے. اب کبھی ضرورت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اس نام سے خطاب کریں تو اس سے ان کو برا لگ جاوے اور ناراض ہو جاوے, تو حضرات صحابہ حضور کو بتلاتے کہ حضور آپ نے ان کو اس نام سے پکارا تھا نا, اس لیے ان کو تھوڑی ناراضگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی قصور نہیں, بھائی جیسا نام حضور کو بتایا گیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس نام سے پکار رہے ہیں, اس میں کمی نام بتانے والوں کی, کیوں انہوں نے ایسا نام بتلایا اس کا, ان کا جو صحیح سچا نام ہو وہ نام بتلانا چاہیے. تو اس طرح کا بھی کام ہوا کرتا تھا, ولا تنابذوا بالالقاب, اور تم آپس کے اندر برے لقب سے مت پکارا کرو, اور برے لقب سے تم ایک دوسرے کو یاد مت کرو. جس طریقے سے آپ کو پہلی توجہ بتائی گئی تھی کہ کوئی کافر غیر مسلم ایمان لے آئے پھر بھی اس کو پیچھے والی حالت پر منسوب کرنا یہ ممنوع ہے, اس آیت کے عموم میں آتا ہے, کافر مسلمان ہو گیا پھر بھی اس کو کہو کافر کی اولاد, یہ ممنوع ہے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان کسی خاص برائی میں تھا اور توبہ کر لی, پھر بھی تم اس کی وہ پرانی بات کو سامنے رکھ کر لقب دے دو. ایک آدمی ماشاءاللہ دیندار ہو گیا, نیک بن گیا, چار مہینے چلے لگانے لگا, پھر بھی آپ اس کو پرانے زمانے کی بات نقل کر کے کہو اس کو یہ تو سٹوریا ہے, سچے کھیلتا تھا, یہ تو جگاری, اے جگاری ادھر آ, اس طریقے سے اے افیڑی ادھر آ, افیڑ کھاتا تھا پہلے زمانے کے اندر. تو یہ شاید کی روح سے ممنوع ہے. ولا تنابسوا بالالقاب, البتہ کوئی آدمی اگر اسی لقب سے مشہور ہو گیا ہو اور اس لقب کے بغیر پہچانی نہیں ہو سکتی ہو تو ایک مجبوری ہے. جیسے کہ آپ حدیث کی سندیں جب پڑھو گے, مشکات میں تو عام متن اسانید نہیں ہے, آگے جب حدیث کی اسانید پڑھو گے تو وہاں حضرات روات کے نام کے ساتھ آئے گا, سلیمان الاعمش, عارج, اس طرح کے لقب کے ساتھ نام آتا ہے حضرات روات حدیث محدثین, تو وہاں تو ان کے نام کا وہ ایک جز ہی بن چکا ہے اور اسی نام سے وہ مشہور ہے, اس کے بغیر ان کا تعارف ہی ممکن نہیں, تو ایک مجبوری ہے اور اس لفظ کو استعمال کرنے کی گنجائش نکلتی ہے. البتہ اچھے لقب سے یاد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, اس میں کوئی ممانعت نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا عتیق یعنی جہنم سے آزاد, عتیق کا لقب دیا, حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا, حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا. یہ اچھے اچھے لقب سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عام طور پر لوگ اچھے لقب استعمال نہیں کرتے, وہ پرانے برے لقب ہی استعمال فرماتے ہیں, یہ لوگوں کا ایک طرح کا مزاج ہے. تو اچھے لقب سے یاد کریں, جیسے منا ایسا لقب بولتے, لالا اس طرح کے لقب استعمال کرتے, اور اب وہ اتنا مشہور لقب ہو گیا کہ اب تو مفتی لالا مشہور ہو گئے, اصلی نام ہی کسی کو معلوم نہیں کہتا کہ مفتی لالا, اس طریقے سے. ارے بھائی یہ کوئی بات نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی اس کی شہرت ہوئی ہو اور اس طریقے کا کوئی لقب ہو تو اس کو استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, گنجائش ہے. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, اس طرح برا نام استعمال کرنا یہ بہت بری عادت ہے. فسق والا نام استعمال کرنا ایمان والی نسبت کے بعد یہ بہت بری چیز ہے. تو اس طرح فسق اور نافرمانی والے برے نام برے لقب استعمال مت کرو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہی لوگ بہت بڑے ظلم کرنے والے لوگ ہیں. یعنی القاب سے کوئی آدمی توبہ نہ کرے, مذاق سے توبہ نہ کرے, لمش سے توبہ نہ کرے تو یہ لوگ بہت بڑے ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے بچو, یقیناً بعض گمان تو گناہ ہوا کرتے ہیں. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اہل ایمان کو گمان سے بچنے کی خاص تاکید کی جا رہی ہے. گمان کا حاصل ہے دل میں دماغ میں کسی انسان کے بارے میں کوئی چیز سوچ لینا, اس کو جو ہے گمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو مومنین زیادہ اسی لیے گمان بھی زیادہ. یہ گمان کی ایک قسم ہے بدگمانی. یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اس انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو جس کے لیے بدگمانی ہوتی ہے اس کی اچھی چیز کو بھی وہ بری ہی سمجھتا ہے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں تم کو بدگمانی ہو گئی, اب وہ ماشاء اللہ جو ہے نماز کا پابند ہو گیا تو کیا کہے گا, وہ دکھاوا کرتا ہے. وہ تو اس کے دل کو کھول کے دیکھنے گیا کہ وہ دکھاوا کرتا ہے, بس ایک بدگمانی ہو گئی تو اس کی اچھی چیز بھی تم کو بری لگے گی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدگمانی کرنا. اور اسی بدگمانی کے نتیجے کے اندر انسان جاسوسی میں پڑتا ہے. یہ ہے نا بہت ڈینجر ہے, برابر دھیان رکھنا اس کے اوپر. لہٰذا وہ رات کو کیا کرتا ہے وہ بھی شو میں لگے ہوئے, دوپہر میں کہاں جاتا ہے وہ بھی شو میں لگے ہوئے. تو اسی بدگمانی کے نتیجے کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے, اور یہ تجسس بھی آگے ممنوع ہے جس کا حکم آگے آ رہا ہے. گمان بہت ساری قسم کے ہیں. دیکھیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی گمان آیا گندا نامناسب, لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی نہیں کرتا ہے. کسی کے بارے میں دل میں کوئی گندا خیال آیا لیکن بولا نہیں, کسی کے سامنے نہیں بولا اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کیا, تو وہ گمان گناہ نہیں ہے. اس کے مطابق عمل نہیں کیا, کیا مطلب کہ بھائی ایک آدمی کے بارے میں دل میں خیال آیا کہ یہ چور ہے لیکن بولا نہیں, اور آئندہ کوئی ایسی ضرورت آئی تو اس کو چابی بھی دی کہ لے یہ چابی ذرا میری پیٹی میں سے وہ چیز لے آ گئی. آپ کا عمل کیا بتلا رہا ہے کہ آپ اس کو چور نہیں سمجھ رہے ہو. تو بولے بھی نہیں اور اس گمان کے تقاضے پر عمل بھی نہ کرے تو اس گمان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ اس گمان کو لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دے اور اس گمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو وہ آدمی شریعت کے اندر گنہگار کہلائے گا اور اس کو گناہ لازم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا, ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے آپ بچا کرو, یقیناً بعض گمان تو گناہ ہوا کرتے ہیں, اسی لیے اس طرح کے گمانوں کے اندر مت پڑا کرو. اب گمان کے متعلق چند ضروری احکام سن لیجیے. اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت کی سیرت اور کردار اور ان کے معاملات اور ان کے طور و طریق میں ایسی واضح علامت پائی جاتی ہو کہ اس کی وجہ سے وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہات موجود ہو, بہت دھیان سے یہ عبارت سننا, کسی شخص یا جماعت کی سیرت یا کردار میں اس کے معاملات اور طور طریق میں ایسی واضح علامت پائی جاتی ہو کہ جن کی بنیاد کے اوپر وہ حسن ظن کا مستحق نہیں ہے اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہے, تو پھر زبردستی حسن ظن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی لوگوں کے اندر قادیانی کی تبلیغ کرتا ہے, اس کے پمفلیٹ لا کے دیتا ہے, اس کی کتاب سے لا کے دیتا ہے, یہ واضح علامت ہے کہ اس کا رجحان اس قوم کی طرف ہے. اب اس شخص کے متعلق زبردستی اس نے زند رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ واضح قرائن ہمارے سامنے موجود ہے, تو وہاں پھر اس نے زند شرعی اعتبار سے کوئی ضروری رہتا نہیں. لیکن اس بدگمانی کے اندر اس کے انسانی شر سے بچنے کا احتیاط کیا گیا, تو اس کی طرف سے جو ممکنہ شر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی احتیاطی تدبیر کی جائے. اور محض گمان کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے جب تک کوئی پکا ثبوت نہ ملے وہاں تک. دوسری چیز ہے ایک مباح زن بھی ہے. مثلا نماز کی تعداد رکعت کی تعدادوں میں شک ہو گیا تو وہاں پر کیا ہے کہ تین پڑی یا چار پڑی تو زن غالب پر عمل کرو, فقہ یہی لکھتے ہیں یہ مباح ہو گیا. اور اگر زن غالب کو چھوڑ کر وہ امر یقینی پر عمل کرنا چاہے یعنی کہ تین اور چار میں شک ہوا تو تین ہی قرار دے وے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. تیسری صورت ہے زن مستحب. مستحب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا خیال رکھا جائے, ہر مومن کے لیے اچھا خیال رکھا جائے. میں ایک آدمی سبق میں روز پابندی سے نیند نکالتا ہے اہتمام ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بیچارہ یہ قائم اللیل ہوتا ہے آدھی آدھی رات عبادت میں نماز میں کھڑا رہتا ہے اس لیے اس کو سبق میں نیند آ جاتی ہے, یہ اس کے لیے حسن ظن رکھا جائے. نمبر چار اختلاف اور تفریق. اختلاف اور تفریق کو بڑھانے کے اندر بدگمانی کو بہت بڑا دخل ہے. اختلاف اور تفریق کو بڑھانے میں بھی بدگمانی کو بہت بڑا دخل ہے. اب دو آدمی کو بیٹھ کے بات کرتے ہوئے سنا تو اس درمیان کے اندر تمہارے نام کے کسی آدمی کا وہ تذکرہ کر رہے ہو اور تم نے تمہارا نام ان کی زبان مبارک سے سن لیا, یہ دو اب میرے خلاف کچھ بات کر رہے تھے اور میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسی لیے اب وہ دو کی ایک جماعت, تم ایک دو اپنے ہم نوا ڈھونڈ لو تمہاری ایک جماعت. اس طرح اختلاف تفریق انتشار پیدا کرنے کے اندر بھی بدگمانی کو بہت بڑا دخل ہے. بعض مفسرین نے زن سے تہمت کا معنی مراد لیا ہے کہ تہمت مت لگاؤ کسی کے اوپر, بہت ساری تہمتیں گناہ ہوا کر. تہمت تو مطلقاً بھی گناہ ہے بلکہ بعض زن تو جو ہے پانچویں صورت حرام ہے. ایک صورت ہے کہ زن حرام. کون سا زن حرام؟ کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم ہی میں ڈالیں گے, مجھے عذاب ہی کے اندر ڈالیں گے, یہ گمان حرام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم, تم میں سے کسی کی موت نہیں آوے الا وہو یحسن الظن باللہ, مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے. ایک حدیث میں آیا انا عند ظنی عبدی بھی, میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اپنے اس بندے کے ساتھ معلوم معاملہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ فرض ہے. اسی طرح کسی کی ظاہری نیکی اور دینداری پر بلا دلیل بدزنی کرنا حرام ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو, فإن الظن أكذب الحديث, یہ گمان تو بہت بڑا جھوٹ ہے. البتہ ظن کی ایک صورت یہ ہے کہ وہاں عمل کرنا واجب ہو اور اس عمل کے لیے قرآن اور سنت کے اندر واضح دلائل موجود ہو. مثلا عدالتی کاروائی چل رہی ہے, کوئی کسی کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے, اب مدعی نے اپنی طرف داری میں دو گواہ پیش کر ڈالے, دو گواہ ظاہر میں عادل ہیں, انہوں نے آ کر کے گواہی دے ڈالی اور عدالت مجبور ہے قانون کے مطابق دو گواہ گواہی دے رہے تو قاضی صاحب کو تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. حالانکہ یہاں امکان ہے کہ وہ دو گواہ جھوٹ بول گئے ہو, بھلے ظاہر میں عادل ہے لیکن جھوٹ بول گئے ہو, سچائی تھی کہ جھوٹی گواہی دینے آئے ہو, یہ امکانات ہے. لیکن پھر بھی شرعی قانون کیا کہ مدعی جب گواہ لے کر کے آ گیا تو اب قاضی صاحب کو ان گواہوں کی گواہی کے اوپر فیصلہ کرنا لازم ضروری کرنا ہی کرنا ہے اس کو, اور جس کے لیے فیصلہ ہوا اس کے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. یہاں مجبوری ہے کیونکہ معاملہ شرعی یعنی عدالت سے ثابت ہو چکا ہے. اس لیے زن کی مختلف اس صورتیں نباز حضرات نے زن کے اندر ایک شکل یہ بھی نکالی ہے کہ مثلا کسی کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری، یہ بھی تو زن ہی کی ایک شکل ہے کہ تحری کرو، یعنی تمہارا غالب گمان جدھر تم کو کہے اس طرف رک کر کے تم لوگ نماز پڑھو. مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں جو آدمی حسوس میں زن رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی عطا فرمائیں گے. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم آپس کے اندر جاسوسیاں مت کرو. ولا تحسسوا، یہ قرات بھی ہے، جیم کے ساتھ بھی ہے، ہا کے ساتھ بھی ہے. تجسس کہا جاتا ہے کسی کو ہاتھ کے ذریعے سے چھونا، یہ تجسس کہلاتا ہے. تو کسی کے معاملے کے اندر جاسوسی کا ارتکاب مت کرو. دیکھو عام طور کے اوپر یہ جاسوسی بدگمانی کے نتیجے کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے، اور جاسوسی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز چھپائی، اس چھپائی ہوئی چیز کو تم تلاش کرنے نکلو، اس کو جاسوسی کہا جاتا ہے. ایک آدمی ایک چیز کو چھپانا چاہتا ہے لیکن تم اس چھپائی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا چاہو، اس کو جاسوسی کہتے ہیں. اور ہا کے ساتھ ہو تو مطلقاً تلاش کا معنی ہے، چاہے اس نے چھپائی ہو یا چھپائی نہ ہو، اس کی تلاش میں تم نکلو، اس کو تحسسو کہا جائے گا. اور جو چیز کسی نے چھپا دی ہو اس کی تم تلاش کرو، اس کو تجسس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب تجسس کی بہت ساری صورتیں، چھپ کر کے سننا، سونے جیسا ڈھونگ کر کے سننا، اسی طریقے سے کسی کے پرائیویٹ نجی خطوط پڑھنا، کسی کے پرائیویٹ واٹس ایپ میسج پڑھنا، کسی کے پرائیویٹ ٹیکسٹ میسج پڑھنا، کسی کے پرائیویٹ ای میل پڑھنا، یہ سب جو ہے تجسس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. کسی کو ہیک کر لینا، کسی کے میل کو، کسی کی سائٹ کو، یہ سب چیزیں والا تجسس کے اندر آ جاتا ہے. خفیہ باتیں کان لگا کر کے سننا، کسی کے ذاتی معاملے کو ٹٹولنا، یہ سب صورتیں جو ہے تجسس کے اندر شامل ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی شخص کسی کی غیبت سے کام نہ لے لے. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے ایک طویل روایت نقل کی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سفر کے اندر دو دو آدمی کی جوڑی بنا دیتے تھے. جوڑی بنانے میں خاص کیا لیے رکھتے، ایک آدمی مالدار ہے، دوسرا ضرورت مند ہے، تو ایسی جوڑی بناتے تاکہ وہ ضرورت مند کا کام وہ مالدار کے ذریعے سے چلتا رہے، یہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے. یہ ضرورت مند اس کی خدمت کرے گا اور یہ مالدار اس کے نفقے کو برداشت کرے گا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوڑیاں بنایا کرتے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر کسی کے ساتھ جوڑ دیا اور سفر شروع ہوا. تو جو دوسرا ساتھی ہے مالدار، حضرت سلمان تو غریب آدمی، انہوں نے حضرت سلمان کو آگے بھیجا کہ جاؤ آگے جا کر کے جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے وہاں کچھ تیاری کر لو، میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. حضرت سلمان گئے لیکن وہاں جا کر کے ان کو آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے وہ بھی سفر کے، تو گویا کہ اپنے ساتھی مالدار کے لیے کوئی خاص تیاری وہ وہاں جا کر کے نہیں کر سکے. اب وہ آئے ساتھی دوسرے والے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ بھائی انہوں نے کوئی تیاری کی نہیں ہے. تو حضرت سلمان کو کہا کہ سلمان ایک کام کرو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا مانگ کے لیا, سالن لیا, ابھی تو تم نے کوئی تیاری نہیں کی اور بھوک لگی ہے, کھانا کھانا ہے, جاؤ حضور کے پاس کھانا لے کر آؤ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت آپ کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اسامہ ابن زید جو حضور کے کھانے پینے کے اس وقت پر نظام کے ذمہ دار تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہا کہ حضور نے میرے تو مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, کچھ سالن کھانا وانا لاؤ. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دیکھا لیکن کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے اونٹ کا کجاوا چیک کیا, اس میں بہت سی چیزیں رہتی تھی کھانے پینے کی, اس میں بھی کچھ نہیں ملا. تو پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی کہ سلمان کچھ ہے نہیں دینے کے واسطے. تو حضرت سلمان آئے اور اپنے مالدار ساتھی کو کہا تو اس پر اس مالدار ساتھی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اسامہ نے بخیلی کی اور کچھ نہیں دیا, ایسا جملہ کہا. اور بعض روایت کے الفاظ یہ کہ سلمان تم جہاں جاتے ہو نہیں تو تم کو تو پانی لینے بھی بھیجیں گے, تم پانی لینے جاتے کیا ہو تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ, اس نے ہار دلا کہ تمہاری بے برکتی بہت ہے, تم جا تم کو آگے بھیجا تو کچھ تیاری نہیں کی, ابھی سالن لینے بھیجا تو کچھ نہیں لائے, تم کو تو پانی بھی لینے بھیجیں تو پانی تمہاری وجہ سے سوکھ جائے, اس طریقے کا جملہ انہوں نے کہا. جیسے بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہے نا, تو اتنا منوس ہے کہ تو جس دن مطبخ میں کھانا آتا ہے اس دن ڈالا جوتی ہے, تو آیا مت کری, اچھا ہے اس میں بہتر ہے, ورنہ سب طلبہ کا نقصان ہوتا ہے. اس طرح بعض لوگوں کو تنگ کرتے, تانے مارتے ہیں. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر آئے تو ان کے دانت کے اندر گوشت کے چمچے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کسی کی غیبت کی ہے, نہیں تم نے کسی کا گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا واللہ آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سلمان اور اسامہ کے گوشت کو کھا کر کے ظلم کیا ہے, اس لیے کہ وہ غیبت کی. تو غیبت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ کے اندر گویا کہ وہ گوشت کا اثر آتا ہے. آیت کریمہ کے اندر بات بیان کی گئی. تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, آپس کے اندر ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاوے؟ دیکھو یہ استفہام تقریر کے معنی کے اندر ہے, اس کو پسند کرو گے تم, یا یوں کہو کہ کیا تم اس چیز کو پسند کر سکتے ہو؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کوئی آدمی کھاوے. دیکھو یہ مردار کے گوشت کو کھانا انتہائی مذموم اور بری چیز, اس کو محبت کے لفظ سے آیت میں تعبیر کیا گیا ہے کہ کیا تم اس چیز سے محبت رکھتے ہو, اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس طریقے سے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاوے؟ فکرہتموہ, تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو جس طرح مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے ہو, اس طریقے سے مسلمان کی غیبت بھی تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز ہے, اس کو ہرگز تم لوگ گوارا مت کرو. مفسرین نے دونوں کے درمیان کے اندر مطابقت بہت زوردار ذکر کی. کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم جس کی غیبت کرتے ہو نا, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے میری غیبت کی, وہ تو بہت دن کے بعد کبھی کوئی خیرخواہ پہنچا ہوئے تو اس کو پتہ چلتا ہے, باقی کچھ پتہ وتا چلتا نہیں عام طور پہ ہوتا ہے, برابر. اسی طریقے سے کوئی مردہ آدمی ہے مرا اور مرے ہوئے کا گوشت تم نوچ نوچ کے کھاؤ تو کیا اس مردے کو پتا چلے گا کہ اس نے میرا گوشت کھایا؟ اس کی تو روح الگ ہو کر کے عالم بالا میں چلی گئی. تو جس طریقے سے مردار کا گوشت کھائے اس کو پتا نہیں چلتا کہ کوئی میرا گوشت کھا رہا ہے, اس طریقے سے کسی کی غیبت کی جاتی تو غیبت والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کوئی میری غیبت کر رہا ہے اور میری غیبت اس نے کی, اب بھی غیبت کرو اور اب بھی اس کے سامنے جا کے بیٹھو اور دوستی کی باتیں کہو, اپنے تو تمہاری اپنی ایک دم پکی دوستی, حالانکہ وہ تو غیبت کر رہا تھا اس کی, تو پتہ چلنے والی چیز نہیں ہے. تو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اسی پر مفسرین نے نقل کیا ہے, لحوم العلماء مسمومت, کہ عام مسلمان کی غیبت یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر, لیکن کسی عالم دین عالم ربانی متقی کی غیبت کرنا یہ زہریلے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. وہ عالم کی غیبت کے اندر زہر ہے, تو وہ انسان کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑنے والی چیز ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس کو ناپسند کرتے ہو. دیکھو غیبت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. عام مثلا لوگ غیبت کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی پشت کے پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے منہ پر کہی جاتی تو اس کو ناگوار گزرتی, اس کو غیبت کہا جاتا ہے. ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں ہے ایسا, اور میں کہہ رہا ہوں بھائی وہی غیبت ہے, اس میں نہیں ہوتا اور تو کہتا تو وہ تو تہمت ہو جاتی. تو کوئی چیز کسی کے اندر ہے, کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس میں ہو اور وہ اس کے منہ پر کہی جائے تو اس کو ناگوار گزرے, اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور تہمت آتی ہے جس کے اندر کوئی بات نہیں ہے پھر بھی کہو اس کے بارے میں, اس کا نام تہمت, اور تہمت کا گناہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی طرح تم کسی کی غیبت کرتے ہو, دیکھو غیبت اور مردار کے گوشت میں دوسری بھی ایک علت مشترکہ ہے. کسی مردے کا تم گوشت کھاؤ تو مردے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, اس لیے وہ تو مر چکا ہے, اس کے بدن میں روح ہے ہی نہیں. پھر اس کا گوشت کھانے سے تم کو تکلیف, اس کا گوشت کھانے سے اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں, اس لیے تکلیف ہی نہیں. پتا چلے تو تکلیف ہوئے نہیں, لیکن پتا ہی نہیں, اس لیے تکلیف ہوتی نہیں ہے. اور دیکھو شریعت نے غیبت کو اتنا ڈینجر گناہ قرار دیا کہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر, اس کی علت معلوم ہے کیا ہے؟ کہ حکمت اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تم جس کی غیبت کر رہے ہو اس کی مدافعت کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ غیبت عام مثلا غیر حاضری میں ہوتی ہے اور اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں. ہاں اس کے منہ پہ کہہ کے دیکھو نہیں پتا چلے تم کو, تو چونکہ غیبت جس کی جا رہی ہے اس کی طرف سے کوئی مدافعت کرنے والا نہیں ہے, اس لیے وہ گویا کہ لاچار ہے, بے سہارا ہے, اس لیے اس کو اتنا خطرناک گناہ کہا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں ہونے والے عذاب جو دیکھے, اس میں ایک عذاب یہ دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو خوب نوچ رہے, بدن کو بھی نوچ رہے, اور اس کے اوپر سے گوشت نکال لے اپنے ہاتھ سے, اپنے بدن اور چہرے سے گوشت نوچ نوچ کے نکالتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا تو بتایا کہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو ان کا عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی. اور عام مثلا ہم لوگوں کا موضوع غیبت ہی ہوا کرتا ہے, طلبہ ہوں گے تو اساتذہ اور منتظمین کے لیے, مدرسین ہوں گے تو منتظمین کے واسطے, اور مدرسے کے جو خدام وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ہمارا اعلیٰ ترین موضوع ہوتا ہے غیبت کا. یہ ایک عام بلا ہے حرام کی جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے, کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک معتن صاحب سے انتقال کر گئے, وہ کہتے تھے کہ بھائی میں تو کتنے بھی گناہ کروں میری تو مغفرت ہو ہی جانے والی ہے. حقے سے کہا کہ یہ پورا اسٹاف نے طلبہ سب میری یہ تو غیبت کرتے ہیں, تو میرا گناہ کیا باقی رہے گا, میرے تو سب گناہ دھل جائیں گے اور میری تو مغفرت یقینی ہے. اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگے معافی ہوتی نہیں. اس لیے غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ زنا میں آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ زنا دونوں کی خوشی سے وجود میں آیا, اللہ کہ زنا بل جم رہو, ورنہ عام متن زنا مرد عورت دونوں کی رضا سے ہوا. اسی لیے اس میں دوسرے فرد کی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, صرف اللہ سے معافی مانگ لو گناہ معاف ہو جائے گا. جبکہ غیبت کے اندر جب تک سامنے والے سے معافی نہ مانگو وہاں تک غیبت معاف ہوتی نہیں. اسی لیے یہ زنا سے بھی خطرناک گناہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ غیبت کے اوپر معافی مانگنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو کہا کہ اگر اس کو پتا چل گیا ہو کہ لوگ میری غیبت کر رہے تھے تو معافی مانگنے جانا چاہیے, اور پتا نہیں چلا ہو تو دو رائے ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر پتا نہ چلا ہو تو پھر اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے مت جاؤ, ورنہ اس کو پتا چلے گا نیا دکھ اور درد ہوگا, پھر تم اس سے معافی مانگو. اسی لیے اگر پتا نہ چلا ہو تو بتلا کر کے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے لیے دعا اور استغفار کر دو. اور جن جن لوگوں کے سامنے تم نے اس کی غیبت کی ان لوگوں کو بتلا دو کہ میں نے فلاں آدمی کی غیبت تمہارے سامنے کی تھی لیکن وہ ایسا نہیں ہے, وہ بری ہے, اس قسم کی کوئی برائی اس میں نہیں ہے, اتنا کر لینا کافی ہے. تو اگر کسی کی غیبت کی لیکن اس کو پتا چل سکا نہیں تو کم سے کم اتنا کر لینے کا کہ جن کے سامنے غیبت کی ان کے سامنے برات کا اعلان کر دے رہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. البتہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بتانا اور اس سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے. اور رہا یہ کہ کوئی نابالغ بچہ اور مجنون کافر جنی, اس کی غیبت بھی حرام ہے, کیونکہ غیبت کا حاصل ایذا, اس کو پتا چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور ایذا حرام, اس لیے ان لوگوں کی غیبت بھی حرام. البتہ ہر بھی کافر اس کی غیبت کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور وقت ضائع ہوگا, اسی لیے اس کی غیبت جو ہے مکروہ ہے. اور غیبت زبان سے ہوتی ہے, اس طرح فعلن بھی ہوتی ہے, اشارے سے بھی ہوتی ہے, نقل سے بھی ہوتی ہے, یہ سب غیبت کی شکل ہے. جیسے کسی کا نام لیا گیا تو آپ یوں آنکھ ہی کر کے کہو کیا مطلب باڑ گیا, اس طریقے سے. تو اشارتن غیبت بھی ہوتی ہے, قولن بھی ہوتی ہے, فعلن. کسی کا نام لیا گیا آپ ذرا لنگڑاتے لنگڑاتے چل کے بتاؤ کیا مطلب, آپ اس کے لنگڑے پن کی غیبت کر رہے ہو. یہ سب غیبت کی عمر کے اندر شامل ہے. البتہ کچھ مستثنیات بھی ہے غیبت کے, مثلا ظالم کی شکایت کرنا وہ غیبت جائز. کسی کی اولاد اور اس کی بیوی کے بارے میں واقعی بات ان کے باپ اور شوہر کو بتلانا اصلاح کی نیت سے, یہ جائز. اسی نے یہ بھی ہے کوئی طالب علم ایسی غلط حرکت کرتا ہو تو اساتذہ اور محترم صاحب کو بتلا دینا تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے, یہ اسی کے اندر شامل ہے جائز کے اندر. حصول فتویٰ کے لیے پورا واقعہ بتانا پڑتا ہے تو ہی فتویٰ ملے گا نہیں. اب بات بتانے کے اندر آپ کو کسی کی غیبت بھی کرنی پڑے گی, یہ جائز ہے. کسی مسلمان کو کسی کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کوئی بات ظاہر کرنا, بھائی اس سے بچ کے رہے ہو, وہ ایسا ہے ویسا ہے, تو کسی مسلمان کو دینی دنیاوی شر سے بچانے کے لیے یہ غیبت بھی جائز ہے. کسی معاملے میں مشورہ لینا ہو تو مشورہ لینے کے لیے بھی, بھائی دو بھائی میں جھگڑا ہے تو آپ جب اپنے گھر کا جھگڑا پورا اپنے استاد کو شیخ کو نہیں بتاؤ گے وہاں تک وہ مشورہ کیسے دیں گے, تو ایسے موقع پر پوری بات ظاہر کرنا یہ بھی جائز ہے. تو یہ بعض مواقع ہے غیبت کے. خلاصہ یہ سب کا یہ نکلتا ہے کہ جس غیبت کے اندر کسی کی تحقیر نہ ہو, کسی کی ذلتی اور بدنامی نہ ہوتی, اس طرح کی غیبت جائز ہے. اور جہاں پر کسی کی ذلتی اور کسی کی تاخیر بدنامی رسوائی ہوتی اس طرح کی غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر جس غیبت کے اندر کم تکلیف ہوتی وہ گناہ صغیرہ کے حکم میں ہے, جیسے کسی کے مکان کی برائی تم نے کی, کسی کی سواری کی کہ اس کا گھوڑا تو ایسا ہے, اس کا بیل تو ڈوبا ہے, یہ گناہ صغیرہ کے اندر اس کو شامل کیا ہے. اور جس کے اندر تکلیف زیادہ ہو وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے جو آدمی غیبت کو روکنے پر قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی بغیر اضطرار کے غیبت سنے تو اس غیبت کو سننے والے کا حکم بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے. دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے, غیبت دفع کرنے پر تم کو قدرت ہے پھر بھی تم غیبت کو دفع نہ کرو اور بلا اضطرار غیبت سنتے رہو تو بھی غیبت کرنے ہی کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے کسی کے سامنے آپ کے سامنے کسی کی برائی کی آپ روک سکتے ہو تو کہہ دو بھائی بند کر دو کسی کی بات, یا تو یوں کہو تو اس کو یوں کہتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے, تو غلط سمجھا ہے وہ ایسا آدمی نہیں, یہ ہوا اس کی طرف سے دفع کرنا. تم طاقت رکھتے ہو اس کی طرف سے دفع کرنے کی پھر بھی دفع نہ کرو اور سننے کی کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی تم سنو تو یہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح کہا جائے گا. اگر جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثوں سے معاف کرانا کافی نہیں ہے, بلکہ مرحوم کے بارے میں بکثرت استغفار کرو, خود اپنے بارے میں بھی استغفار کرو تو غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کی کسی نے غیبت کی اور وہ معافی مانگنے آئے گا, بھائی میری میں نے آپ کی غیبت کی تھی معاف کر دو نا, تو معاف کر دینے کا, وہاں اکڑ کے نہیں دینے گا, ہے کیوں غیبت کی معاف نہیں کروں گا جا, معاف کر دینے گا. البتہ حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے اصول لکھا ہے کہ کوئی آدمی غیبت وغیرہ کے بارے میں معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو کہنے کا بھائی تو نے کیا غیبت کی تھی وہ ذرا بتا تو صحیح, ہو سکتا ہے کہ وہ برائی واقعتاً میرے اندر ہو تو میں اپنی اصلاح کر لوں اور تیرے سامنے حقیقت بتلا دوں, وہ بتا تو صحیح اس کو پوچھنے کا پھر اس کو معاف وغیرہ کر دینے کا. اور غیبت شرعی مصلحت کے وقت پر حرام نہیں ہے, جیسے ظالم کی غیبت تو کرنی پڑے گی تو ہی تو لوگ اس کو ظلم سے روکیں گے, ورنہ ظالم ظلم کرتا جائے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو تو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, ظالم کی تو غیبت کرو دوسروں کے سامنے یعنی جو روک سکے ایسے لوگوں کے سامنے. ڈاکٹر کے سامنے کسی کی بیماری کی حالت بتلانا, جیسے آپ کا ایک دوست ہے لیکن وہ بیماری چھپاتا ہے, آپ پہلے سے جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہہ دو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بہت میٹھا کھاتا ہے اور اوپر سے شوگر بھی 400 رہتی ہے, آپ ذرا اس کو ٹھیک کرنے آ جاؤ تو اس کو خاص تاثر کر دینا, تو اس طرح اس کی اجازت ہے. اور حضرات محدثین حدیث کی اسانید پر جب کلام کرتے تو راویوں کے اوپر جرا کرتے, یہ غیبت جائز بلکہ مستحب اور مستحسن کے درجے میں, کیونکہ اگر روات حدیث کے اوپر یہ لوگ جرا نہ کرے تو امت اس پاکیزہ سرمائے سے محروم ہو جائے, فلانا راوی ایسا تھا اس میں یہ کمی تھی, یہ جرح و تعدیل یہ تو مستقلاً ایک ضروری چیز ہے اور وہ غیبت حرام کے اندر شامل نہیں ہے. بعض مرتبہ مشورہ لینے کے لیے بھی غیبت کرنی پڑتی ہے, جیسے آپ کسی وکیل صاحب کے پاس مشورہ لینے گئے تو آپ کو پوری بات بتانی پڑے گی تو وکیل مشورہ دے گا نا, آپ بات چھپا کر کے کہو تو وکیل کیسے مشورہ دے گے. تو اس طریقے سے مشورہ کے موقع پر بھی, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فسق کو خود کھلم کھلا بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں ویسا میں نے یوں داڑ ماری تھی وہ داڑ ماری تھی, تو ایسے آدمی کی غیبت ایسے آدمی کی حالت کسی کو بتلا دینا یہ بھی جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے. فَقَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ, ان سب کی بنیاد ہے اللہ کا ڈر, کہ تم اللہ سے ڈرو گے نا تو غیبت سے بھی بچو گے برے القاب سے بھی بچو گے. ان اللہ تواب الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بندوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں.